الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورہ الممتحنہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، دو رکوع اور 13 آیات پر اس سورہ مبارکہ مشتمل ہے. یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ سے بالکل قبل نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو موضوع سامنے آ رہا وہ یہ ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. سارا پس منظر ہمارے سامنے ہے. سورہ حدید، اللہ کے دین کے قیام اور اس کے نفاذ کی توجہ دلائی گئی. سورہ مجادلہ، ہم نے وہاں پر دیکھا کہ حزب اللہ حزب الشیطان کا مقابلہ. سورہ حشر، اس جد و جہد کے دوران ایک معرکہ بنو نضیر کے حوالے سے. سورہ الممتحنہ، اب اللہ کے باغیوں کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی، اس پس منظر میں یہ صورت آ رہی ہے. مزید اس کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. 1.5 برس کے بعد ہی مشرکین کے ایک قبیلے نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان آئے، ایمان باب میں لائے تھے وہ، اور کہا کہ تجدید کر لیں، رینیو کر لیں ایگریمنٹ کو. آپ نے کہا کہ اب ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا، اور آپ نے مکے والوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا، لیکن آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا تھا. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب بدر میں سے تھے. ان کو اس کی اطلاع ہوئی، انہوں نے یہ محسوس کیا. دیکھیے، قرآن کریم صحابہ کرام کا وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس کی پیروی کی جا سکتی، خطا ہوئی ہے اس سے، اور قرآن ذکر کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں جو مکے میں ہیں، جن کو کسی قبیلے کی سپورٹ حاصل نہیں. اگر میں مکے والوں کو اطلاع دے دوں کہ اقدام ان کے خلاف ہونے والا ہے، تو ممکن ہے کہ مجھے ہمدردیاں مل جائیں گی ان کی، اور میرے گھرانے کو بھی، میرے رشتے داروں کو بھی. باقی ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے اقدام کا فیصلہ کیا تو دین کو غالب ہونا ہی ہے، مکے والے یقیناً ہاریں گے، لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہمدردیاں حاصل ہو جائیں مکے کے لوگوں کی، تاکہ ان کے رشتے دار جو مکے میں تو سیف ہو جائیں. یہ انہوں نے خط لکھا اور روانہ کرنا چاہا کسی عورت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتا دیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور یہ خط پکڑ لیا گیا. خط کھلا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اپنے مزاج کے اعتبار سے. بخاری میں تفصیل ہے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کیا معلوم، اب یہ اہل بدر میں سے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ بدر والوں کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہوں. تو ان سے ایک خطا ہوئی ہے، اس کا یہاں ذکر آیا، اور آگے معافی کا ذکر بھی آ گیا. یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک دن میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کے باغیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، آگے الفاظ تھوڑی دیر، یعنی کہ تھوڑے سے وقت سے آ رہے ہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ الفاظ مفہوم کے اعتبار سے مل رہے ہیں. اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں سے تمہاری دوستیاں نہیں ہو سکتی. مفہوم کے اعتبار سے یہ بات یوں مل جائے گی. اب پورا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودتی، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق میں سے تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کر چکے. یخرجون الرسول وإیاکم، تو تمہیں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالتے ہیں، انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بات پر کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہاد فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے چاہنے کے لیے، تسرون الیہم المودۃ، تم ان کی طرف خفیہ طور پر پیغام بھیجتے ہو دوستی کے. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا یقین وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. ان يفقهوكم يكون لكم اعداء، اگر وہ تمہیں پائیں، یعنی تم پر دسترس حاصل کر لیں، تو تمہارے دشمن ہو جائیں. ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء، اور تم پر کھولیں اپنے ہاتھ برائی کے ساتھ اور اپنی زبانیں بھی، یعنی دست درازی کریں تم پر اور زبان درازی بھی. وَغَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور چاہتے ہیں کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہی یہ رشتے داریاں تمہاری، یہ رشتے داریاں اور تمہاری یہ اولادیں قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بات کہ رشتے داریاں قائم نہیں آئیں گی، مشکل کام ہے اس کو ہضم کرنا، اس کے لیے تاریخ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے باپ کیا پوری قوم سے مخالفت لے لی تھی اس ایمان کی وجہ سے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقین تمہارے لیے اسوہ ہے بہترین ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں، اذ قال لقومهم، جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، ہماری دشمنی کی اس بنیاد پر توحید کی وجہ سے، احمد اللہ باب قبر اللہ واقع اللہ ببنا اللہ فقط استقمل الایمان، بخاری کے الفاظ، اسے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی وجہ سے، اس نے ایمان کی تکمیل کی، تو جب تک ایک توحید پر نہیں آتے، وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، دشمنی ہمارے تمہارے درمیان، الا قول ابراہیم الیدی، سوائے ابراہیم علیہ السلام جس قول کے جو ان کے والد کے لیے تھا، لاسما حسن اللہ کا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن نوٹ کی جب پڑھ آئے تفصیل سے، سورہ توبہ آیت نمبر 114 مدنی سورت ہوگی اور آخری دور میں نازل ہونے والی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کلیئر ہو گیا کہ باپ مشرکی ہے، تبر امن، تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دی تھی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر توکل کیا، وإلیک أنبنا، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے، ربنا، بڑی پیاری دعا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں تخت مشق نہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آئیں تو ہمارے لیے ایمان پر کارمند رہنا مشکل ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ وہ غالب ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ اور ہمیں باطل ٹھہرا دے، جس سے اور لوگوں کو بھی خامخواہ دین سے دوری کا مظہریہ بن جائے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقین تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو آخرت کے دن کی، وَمَنْ يَتَوَلَّ، اور جو اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام کی تمام تعریف اس کی آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے جو آ رہا ہے اس مقام پر اس سورت کا، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر میری خاطر تم کسی شے کو چھوڑ دو گے تو اس کو جائز کر کے عطا فرما دوں گا۔ مزید یہ ہے کہ کفار کے بارے میں ہدایات ہیں، کن کفار کے ساتھ ان سے شروع کیا جا سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں۔ پھر ایک مسئلہ پیش آیا تھا حدیبیہ کی شرک کے اعتبار سے، کچھ عورتیں آ گئی تھی مدینے میں اہل ایمان کی، ان کا مسئلہ وہ بھی زیر بحث آیا ہے، اور آخر میں عورتوں کی بیعت کا ذکر بھی صورت انشاءاللہ آئے گا۔ فرمایا اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا فرما دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، ابھی دشمنی ہے وہ اللہ کے باغی ہیں، لیکن ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ یہ دشمنیاں ختم کر دے۔ کیسے؟ مکہ فتح ہوگا، سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، ہمارے برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے، اگر اللہ کا ایک بندہ اللہ کی حرام کردہ کسی چیز سے بچتا ہے تو اللہ وہی شے کسی اور انداز سے، یا اس جیسی کوئی شے کسی اور انداز سے جائز کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی اللہ نے حرام کیا ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کے دین کے باغی ہیں، رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، تم اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن ڈٹے رہو تو اللہ اس سے ملا دے گا، انہی کے اوپر تمہیں غلبہ بھی مل جائے گا اور وہ اسلام قبول کر لیں گے، برابر کے بھائی بن جائیں گے۔ آزمائش تھوڑی سی ہے، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، ہاں غیر مسلم ہوں، ان سے غصے شروع کرنا چاہیے۔ قرآن اس کا حکم دیتا ہے، فرمایا لا یحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم في الدين فلم يخرجوكم من دياركم، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی، نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، فتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو جو دین کے دشمن نہیں ہے جنہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اور تیسری بات آئے گی اگلی آیت میں، تمہارے نکالنے میں کسی کی مدد نہیں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں ایک ہے حسن سلوک، ایک ہے دلی گہرائی والی دوستی، وہ بنا ہے دلی گہرائی والی دوستی، دلی ہمدردی والی دوستی مومن کی فقط مومن سے ہو سکتی ہے. ہاں کفار جو تمہارے خلاف نہیں، تمہارے دین کے خلاف آدیش نہیں کر رہے، حسن سلوک کرو، اپنے حسن سلوک ان کو متاثر کر کے اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، کوئی منع نہیں کرتا. اللہ کن سے دوستیاں کرنے سے منع کرتا ہے، کن سے تعلقات استوار کرنے سے منع کرتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ منع فرماتا ہے تمہیں دوستی کرنے سے ان سے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال کیا. واخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. واللہ علی اخراجکم ان تولوہم اور تمہیں تمہارے نکالنے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی. ان سے دوستی کرنے سے اللہ منع فرماتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہ بیلنس تعلیم ہمارے دین کی. اس کے بعد مسئلہ ایک آ گیا، ہم پڑھ چکے سورہ فتح کی روشنی میں، صرف یہ تھی ایک حدیبیہ کی صلح میں، اگر مکے سے کوئی فرار ہو کے آ جائے گا، مکے سے کوئی آ جائے گا مدینے کی طرف، تو مسلمان اس کو واپس لوٹائیں گے. مسئلہ پیش آ گیا، کچھ خواتین آ گئیں جو کہ اہل ایمان تھی، تو ان کے مطابق قرآن نے بھی طرف ایک کلیئرفیکیشن دے دی، اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ اطلاق مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے. یہ مسئلہ پیش آیا، قرآن نے اس کلیئرفیکیشن دے دی. بعض ہمارے محدثین نے وہ آرا بھی نقل کی احادیث کی روایت نقل کی ہے جس میں رجال ان کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے شرک میں، تو رجال کے معنی ہوتے ہی مرد کے ہیں اور عورت پر عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کے ایمان کو چیک کر لو، ایسے نہیں فرار ہو کر آئی ہوں کہیں سے اور تمہارے ٹھکانہ لینا چاہ رہی ہوں، چیک کر لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اندر کی حقیقت تو اللہ جانتا ہے، تم ظاہری اعتبار سے چیک کر لو. فإن علمتموهن مؤمنات پھر اگر تم معلوم کر لو کہ وہ مؤمنات ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. لا هن حل لهم یہ عورتیں مومن عورتیں ان کفار کے لیے مشرکین کی جائز نہیں، بلا هم يحلون لهن اور نہ وہ مشرک مرد ان کے لیے حلال یعنی جائز ہیں. وآتوهم ما انفقوا اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیے. یہ خواتین جی شوہروں کے ہاں سے ادھر آ گئی ہیں، اگر انہوں نے کچھ ان پر خرچ کیا تھا وہ مال ان کو لوٹا دو. یہ خوبصورت تعلیم دین کی، مزید اس سے تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن نوٹ کی یہ ایک معاہدہ تھا اصل میں، اس معاہدے کی پاسداری کی بنیاد پر یہ انصاف پر مبنی تعلیم دی جا رہی ہے. احترام اصل میں معاہدے کا ہے جس کا پابند رہنا مومن کی صفت ہے بنیادی. وآتوهم ما انفقوا انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، ان عورتوں کے شوہر نے اگر کچھ خرچ کیا تو لوٹاؤ پیسہ. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو پورے پورے. پھر کیا ہے، ایک مومن عورت کا نکاح مشرک مرد سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ویسی باطل ہے. تم نکاح کر سکتے ہو ان خواتین سے جو مومنہ بن کر آئی ہیں اور ان کے مہر ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی. ولا تم سے اور کافر عورتوں کو، یہاں مراد ہے مشرک، کیونکہ مکے والوں کی بات ہوئی وہاں شرک کرنے والی خواتین تھیں. ولا تم سے کافر اور کافر یعنی مشرک عورتوں کو اپنے ناموس کے قبضے میں نہ رکھو، ان کو اپنے حرم میں نہ رکھو، کیونکہ مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح حرام ہے. اہل کتاب کی عورت سے فقط جائز ہے، مشرکہ سے حرام ہے. سورہ البقرہ میں تفصیل آ چکی، تو یہ نکاح بھی منع کر دیا گیا، کسی مشرکہ کا نکاح تھا کسی مسلمان سے یا کوئی عورت مشرکہ ہے کسی مسلمان مرد کے نکاح میں، چھوڑ دو اسے. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا. یہ عورت اگر وہاں چلی جائیں گی تو وہاں کے لوگوں سے ان کے اوپر جو تم نے خرچ کیا وہ پیسہ مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ بیلنس ہو جائے گا معاملہ. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے، مشکل لگ رہا ہوگا اسے کہا گیا یا حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے. یا حکم بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم الحکیم اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز اس بات کی بیان کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ معاملہ بیلنس کیسے کیا جائے. فرمایا وہ انفاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم, اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو ان سے بدلہ لو. فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا, پس جن کی عورتیں جاتی رہیں ان کو دے دو جس قدر انہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی انتم بہ مؤمنون, جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ مقام ذرا سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. اس وقت ایک خاص معاملہ تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ کافروں کی عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کو ادا کرنا ہے, یہ مہر ان مسلمانوں کو دے دیا جائے جن کی عورتیں کفار کی طرف چلی گئیں, مگر کفار نے ان کا مہر ادا نہیں کیا. اس طرح معاملے کو بیلنس کر لیا جائے گا, اور کچھ رقم جو کفار کو دے دی ہے وہ روکی جائے گی, اور جن مسلمانوں کی بیویاں وہاں چلی گئیں اور ان کی ادائیگی کفار نے نہیں کی, یہ روکی ہوئی رقم سے مسلمانوں کو ادائیگی ہوگی. اور تب بھی بات پوری نہ ہو تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف بقیہ اہل ایمان کو تلقین تھی, کسی مسلمانوں کی بیویاں چلی گئیں, پیسہ نہیں آیا, وہ مسلمان ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے. یہ خاص معاملہ تھا صرف اس وجہ سے کہ معاہدہ تھا, اس کی پاسداری کے سب کچھ معاملہ بیلنس کرایا گیا. اب اگلی آیت آ رہی سورہ مبارکہ کی, جس میں خواتین کی بیعت کے حوالے سے ذکر ہے. فرمایا یا ایوہ نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءت المؤمنات, جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں, یبایعنک, اس بات پر کہ آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. بیعت کے لیے خواتین کے جو الفاظ ہیں وہ اسی مقام پر قرآن کریم میں ہیں, اور بیعت کے لیے جو مردوں کے لیے الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتے ہیں. یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, بلا یسرقن, نہ وہ چوری کریں گی, بلا یزنین, اور نہ وہ زنا کریں گی, بلا یقتلن اولادہن, نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی, ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن, نہ وہ بہتان لائیں گی جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو. مراد ہے کہ اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرح منسوخ کرنا, یا کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرح منسوخ کرنا, ایسی بات نہیں کریں گی, بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, اور نہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی نیک کاموں میں, معروف کے دائرے کار میں. فبایعہن, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے بیعت لے لیں, واستغفر لہن اللہ, اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت مانگے, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس میں چند باتیں تفصیل طلب ہے. نمبر ایک, ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے واحد طریقہ بیعت کا ہے, اور بیعت سم و تاج سننے اور ماننے کا. قرآن میں چار مرتبہ آیا, سورہ توبہ آیت نمبر 111, سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18, اور یہ چوتھا اس مقام پر ہم پڑھ رہے ہیں. یہ خواتین کی بیعت کا ذکر ہے. سورہ فتح میں ہم نے دیکھا بیعت رضوان کا ذکر تھا. دین میں قرآن سے بھی ثابت جو دلیل ہے جماعت سازی کی, وہ بیعت کی ہے. احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی. مثلا مسلم کی روایت کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, وہ بیعت سے منسلک نہیں تھا, وہ زمانے جاہلیت کی موت پر مرا کہ جب اسلام نہیں تھا. سنن دارمی کے اندر حدیث جو حضرت عمر تک موقوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لا اسلام الا بجماعہ, اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جامع ترمذی مسند احمد کی حدیث میں, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, جماعت اختیار کرنے کا, سننے کا, اطاعت کرنے کا, اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرنے کا. اسی طریقے سے سنن نسائی, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب, اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو ہمارے دین میں جو بنیاد قرآن سے ثابت, سنت سے ثابت, احادیث سے ثابت, وہ بیعت سمودات کی ہے. خلفائے راشدین کی خلافت منعقد ہوئی بیعت کی بنیاد پر. خلفائے راشدین کے بعد تحریک چلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کربلا میں بیعت کی بنیاد پر. ماضی قریب میں اخوان المسلمون, تحریک شہیدین, یہ ساری تحریکیں بیعت کی بنیاد پر. تو پورے امت کے متوازن عمل سے اسلامی جماعت بنانے کے لیے واحد طریقہ وہ بیعت سمودات کا, ایک امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے سننے اور ماننے کی. ہاں جان پاس ہے, ولا یعصین فی معروف, اور وہ نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. کیا اللہ کے رسول نافرمانی کا حکم دے سکتے تھے؟ معاذ اللہ. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آئندہ جو بھی امیر ہوگا وہ نبی تو نہیں ہو سکتا, وہ غیر نبی ہوگا, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو معروف صحیح بات کہے گا, امیر کی بات مانیں گے, غلط بات کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ معروف غلط اس لیے آیا. پھر نوٹ کیجئے اللہ کے رسول کے بیعت لینے کی ضرورت تھی، پتا نہیں آپ کے رسول تھے جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، نہیں مانے گا اسلام سے خارج، تو آپ نے بیعت کیوں لی؟ بعد والوں کے لیے نمونہ چھوڑنے کے لیے کہ جب بھی جماعت بنے گی کس بنیاد پر؟ بیعت سمو تاع کی بنیاد پر. یہ واحد ہمارے دین میں دلیل ہے جماعت سازی کی، بیعت سمو تاع کی بنیاد پر. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہاں خواتین کی بیعت آئی، اس میں ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول کا تو کہا فرماتے ہیں شرعی اعتبار سے خواتین سے پردہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیشہ خواتین سے پردہ کیا. کسی خاتون سے بیعت لی تو پردے کے پیچھے سے لی، بیعت لی تو ہاتھ مردوں کا تو آپ چھوتے تھے، عورت کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے، آپ چادر پکڑتے تھے ایک سرے سے، خاتون دوسرے سرے سے پکڑتی تھی، یا برتن میں پانی ہوتا تھا آپ ایک طرف سے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، خاتون دوسری طرف سے ہاتھ ڈالتی تھی، اور آپ پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے. آج ہمارے پیر موجود تعویذ دینے والے، پردے پھونکنے والے اور پانی دینے والے، جن کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں، جن کو نمازیں بھی معاف ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے بزرگ، ہمارے پیر صاحب تو مکے میں نماز ادا کرتے ہیں، کھانا وہ کراچی میں کھاتے ہوں، واش روم وہ کراچی کا استعمال کرتے ہوں، نماز ان کی مکے میں ہو جاتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے کو پردہ بھی معاف ہو گیا، ایسے کو نمازیں بھی معاف ہو گئی، رسول اللہ کو معاف نہ ہو نماز، ان لوگوں کو نمازیں معاف ہو جائیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سورة عذاب آیت نمبر 21، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. ہمارے ان جاہل قسم کے پیروں کو، جاہل قسم کے ان لٹیروں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اسوہ رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ نے غضب فرمایا. مراد یہود کی طرف اشارہ. قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر مردوں میں سے مایوس ہو گئے ہیں. دو معنی اس کے، یعنی جو مردے ہیں اب وہ تو انتقال کر گئے، ان کے لیے تو موقع نہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں، یا جیسے کافر مرنے والوں سے مایوس ہو گئے، لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، ایسے ان کا معاملہ بھی ہے. قد یئس من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر مردوں میں سے مایوس ہو چکے ہیں. اس کے بعد سورہ الصف، دو رکوع اور 14 آیات اور مشتمل سورہ مبارکہ ہے، اور جہاد و قتال کے موضوع پر قرآن کریم کے دیگر مقامات کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا. اس سورت کو ہم اس انداز سے سمجھیں گے کہ پہلے اس کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں گے. اس کی آیت نمبر 9 وہ آیت ہے کہ جس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور نوٹ فرما لیں. ہم نے طویل صورتوں میں دیکھا صورتوں کے مرکزی مضامین ہوتے تھے اور صورت کی آیات اس سے اٹیچ ہوتی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں یہ خصوصیت ہے کہ آیت نمبر 9 کے ساتھ اس سورت کی ہر آیت ملتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو پہلے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں گے، اور پھر اس کے تحت بقیہ آیات کا شروع سے مطالعہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، وہ دین الحق اور دین حق مکمل نظام زندگی، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر، لیو بھی رہو عالم دین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. ولو کری حل مشرکون، تاکہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. نوٹ فرمائے، یہ پوری کی پوری آیت آئی ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں. مزید اس کا 80% اس کا جوبا تو آیا ہے سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں. اینڈ وہاں پر ہوتا ہے وکفا باللہ شہیدا، اس کام کے لیے اللہ بطور مددگار کے کافی ہے. یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اسٹیٹمنٹ کو، آپ کی پروفٹ ہو کے مشن اسٹیٹمنٹ کو، آپ کے مقصد بیشت کو واضح کرتی ہے. کیوں اللہ نے قرآن دیا، کیوں دین حق دیا؟ اس لیے کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ہم نے سورہ حدید پڑھی آیت نمبر 25، تمام رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. اسی کو یہاں پہ اس طرح سے طے کیا گیا، رسول اللہ کے لیے، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما کر دکھا دیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. الہدا قرآن، قرآنی ہے ہدا للمتقین، البقرہ آیت نمبر 2، ہدا للناس سورہ البقرہ آیت نمبر 185، یا ہدی للتی ہی اقوم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8. یہ کتاب ہدایت قرآن، الہدا سے مراد اللہ کی کتاب جو اس کا آخری ہدایت نامہ ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. یہ مکمل ہو گیا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. نوٹ کیجئے، انسانیت جب اپنی عقل اور شعور کی معراج پر پہنچ گئی، فلاسفہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے جتنے فلسفے ڈیولپ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 برس پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد، یہ 1200 برس کا پیریڈ ہے جس میں جو بھی ڈیولپ ہونا تھا ڈیولپ ہو چکا تھا. گویا 570 میں پیدائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 610 میں قرآن کا نزول، یعنی انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سو چکا، اپنے انٹلیکچوئل لیول کے کلائمیکس پر پہنچ گیا. تو اللہ نے آخری کلام عطا فرما دیا، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو، سوری پہلی کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی. جب انسان اپنے شعور کی سطح پر پہنچ گیا کلائمیکس پر، آخری کلام اس کو دے دیا گیا. یہ امپورٹنس الہدا کی، تبھی حفاظت کا ذمہ لیا گیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، اس سے پچھلی کتابیں انٹرنل پیریڈ کے لیے تھی، نہیں لیا گیا. نمبر ایک. نمبر دو، دین حق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام، یہ بھی مکمل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورت المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کب مکمل ہوا؟ انسان کی جیسے ایک سوچ کا ارتقا تھا، ایولیوشن تھا، انسان کی سوسائٹی کا بھی ایک ایولیوشن تھا. غار کی زندگی سے انسان نے سلسلہ شروع کیا، پھر وہ سمندر کے کنارے آباد ہونا شروع ہوا، پھر قبائلی زندگی آئی، اور تا آنکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاستوں کا تصور قائم ہو گیا، اور انسانوں کے باہمی تعلقات ورلڈ وائڈ نہیں تو 3 بر اعظم تک پھیلنا شروع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے، اب مینس آف کمیونیکیشن بھی ایسے ہیں اور انسان کا سوشل ایولیوشن بھی اتنا ہو گیا کہ آخری دین یعنی کہ دین حق کو مکمل کر کے دے دیا جائے، تو وہ دین حق بھی محمد کریم کو دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب آخری، دین مکمل. تقاضا کیا ہے اس کا؟ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. قرآن کا تقاضا سورہ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے دین لے آؤ. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 85، اگر دین کا جزوی عمل ہو یہ قابل قبول نہیں، دنیا میں سزا، آخرت میں ذلت و رسوائی. قرآن کہتا ہے اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 68. قرآن کہتا ہے دین کے احکامات کا نفاذ نہ ہو تو یہ کفر ہے، ظلم ہے، یعنی شرک اور فسق ہے. سورہ المائدہ آیت 44, 45, 47 تفصیل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، مجھے آسانی ہے کہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے دین کو قائم کرو، 5 رسولوں کو حکم دیا گیا، سورہ شورا آیت نمبر 13، الحکم الدین فلا تفرقوا فیہ. قرآن کہتا ہے قتال کرو، سورہ البقرہ آیت 193، سورہ انفال آیت نمبر 39. قتال کس لیے؟ تاکہ دین کو کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. محمد کریم کیوں بھیجے گئے؟ لیو دے رہا ہوں دین کل لی، 3 دفعہ قرآن نے کہا، تاکہ دین کو غالب فرما دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مشن اسٹیٹمنٹ تھا. آپ صرف نمازوں کی امامت کے لیے نہیں آئے، آپ صرف بات کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے صرف دعوت پیش نہیں کی، آپ نے ایک انقلابی جد و جہد فرما کر دین حق کو سرزمین عرب کی حد تک قائم اور غالب کر کے دکھایا. دندان مبارک شہید ہوئے، گھر میں پاپے آئے، شعبہ ابی طالب کی 3 برس کی قید برداشت کی، صحابہ میں سے 269 کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھے، احد کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے، طائف کی گلیوں میں آپ لہو لہان ہوئے، اپنے سگے چچا کا لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اپنے مقدس ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفن کیا. مصعب بن عمیر وہ تھے امیر گھرانے کے فرزند، لیکن ان کا کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا، سر کو ڈھانپا گیا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، پیر کو ڈھانپا گیا ان کا سر کھل جاتا تھا، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ وہ نوجوان تھا جس سے 200 درہم کا ایک لباس آتا تھا، اور آج اس کے پاس کفن بھی پورا موجود نہیں ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو کھپایا اور اپنے صحابہ کو کھپایا. احزاب کے میدان میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، اس کے لیے آپ نے اپنے پیر پر 2 پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، اور پوری طور پر اہل ایمان ہلا دیے گئے ہیں. پتہ مکہ ہوتی ہے تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کے اندر، جا حقوق حق الباطل ان الباطل تعالیٰ سہوقا، اب آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے. یہ ساری محنت آپ نے انسانی سطح پر کی ہے، انسانی سطح پر کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا آپ کو، صرف نمازوں کے لیے نہیں، صرف زکات اور جہاد کے لیے نہیں، صرف قرآن سنانے کے لیے نہیں، صرف نعتے پڑھنے کے لیے نہیں، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے اس دین کے غلطے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی. آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، اور قرآن نے گواہی دی کہ انگل باطل کالا ذہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے. اور یہ پوری سب اسی آیت کے تحت گھومتی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ ہے مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، اس کے تحت آئیے مطالعہ کریں پوری اصف کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یہاں تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو خالی تمہاری تسبیحات نہیں چاہیے، اگر تسبیحات چاہیے ہوتی تھی فرشتے کافی تو انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اعلان تسبیح بیان کرتے تیری. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے کچھ اور مطلوب ہے. اس کو اقبال نے کہا یا وسعت افلاک میں تقدیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مش، یہ مذہب مدعا جمع دات و نباتات، یہ بندہ مومن ہے خدا مست، اس کو پتا ہے کہ اللہ کی مرضی مجھے نافذ کرنی ہے، اور خدا آگاہ اپنی حیثیت کو جانتا ہے. اللہ نے چند سجدوں کے لیے پیدا نہیں کیا، تقدیر مسلسل کے لیے پیدا کیا. وہ رب کا فکر بالکل ابتدائی وہی میں اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا اے نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، یہ خدا مست ہے، یہ خود آگاہ ہے، اس کو پتا ہے کہ رب نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا. یا فسرت افلاک میں تقدیر مسلسل، ایک یہ تقدیر مسلسل ہے جو افلاک کو سنائی دے رہی ہے، جو باطل کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے مقابلہ کر رہی ہے. اور یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، تو کئی کونے خدرے میں کچھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے رسول، وہ مذہب مردان خدا گائے خدا مس، جس کو اپنی حقیقت پتا ہے، جو مست ہے اللہ کے عشق میں اور اس کے دین کے گھنٹے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، یہ وہ ہے. یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ کونے خدرے میں کوئی ملا بیٹھا ہوا ہے بس، جمادات کی تصدیق کرتے ہیں نا اللہ کی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہر شے تصدیق کرتے، یہ بھی کر لے تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ کو تقدیر مسلسل چاہیے ہے، لیو بھی رہو آل دین کلی ہی، تاکہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیا جائے. یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ذہن میں رکھیے میں اس کر چکا ان صورتوں میں ڈانٹ ڈپٹ، ابو بکر صدیق نے فرمایا ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. دعویٰ ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اللہ کا دین مغلوب اور پامال، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. تمہارے گھر میں ڈنر سیٹ کا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو بچے پر تمہیں غصہ تو آتا ہے، رب کائنات کے احکامات پامال ہوتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. دعویٰ محمد رسول اللہ سے محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لگی ان کی زندگی، کہاں گھٹی ان کی زندگی، ساری تجارت ختم، سارے گھر کے اندر صحابہ شہید ہو رہے، اور تم اپنے کاروبار میں مشغول ہو، تم اپنی نمازوں کی فکر ہے. کیا اور کے میدان میں جب اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو رہے تھے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو رہا تھا، اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا، اس کی نماز قبول ہوتی؟ دعوے کر رہا ہوتا اس کے رسول کے دعوے پورے ہوتے؟ جھنڈیاں لگا رہا ہوتا اس کی جھنڈیاں مقبول ہوتی؟ اللہ کیا اللہ کا رسول کہاں تم کہاں، لما تقولون ما لا تفعلون، دعوے محبت رسول، محبت رسول کا، رسول کہاں تم کہاں. آج اللہ کا وہ دین مغلوب ہے جس کو اللہ کے رسول غالب کر کے گئے تھے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردوش سے وہ آج غریب الغربا ہے. کوئی کرنگ، کوئی تکلیف، کوئی رات کو تشتر میں سونا تمہارا، کوئی ماسی میں کل آنا نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا دین مغلوب. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ زبان سے کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ ہے ان آیات میں ڈانٹ ڈپٹ، ابو بکر صدیق نے صحیح سمجھا رضی اللہ تعالیٰ. اور آج ہم 1400 برس کے بعد کہاں کھڑے ہیں اندازہ. اچھا یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، اب ایک تھوڑی سی پیاری سی بات. اللہ کے لیے پسند کرتا ہے صرف نمازیں پڑھنے والوں کو نہیں، صرف تسبیحات پڑھنے والوں کو نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کے راستے میں صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں، وہ مضبوط سی سترائی دیوار کی طرح، اللہ سے محبت کرتا ہے. ہاں قتال اپنے وقت پر آیا ہے محمد کریم کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے 13 برس دعوت، تربیت، تنظیم، برداشت کرو، جھیلو، سورہ نساء 77 کفوائی دیے تم ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، لیکن قتال کے لیے تیاری تو کر رہے تھے نا. اللہ اسے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں سفید باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی مضبوط دیوار ہو. قتال کیوں ہے؟ میں کر چکا سورہ البقرہ آیت 93، سورہ الانفال آیت 39، اور یکون الدین کلہ للہ، تاکہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ چار آیات سے تو آگے ڈانٹ ڈپٹ زوردار انداز. اب چار آیات میں پچھلی امت بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن بطور عبرت کے ہمارے لیے. پہلا دور موسیٰ علیہ السلام موجود. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب. لیکن انہوں نے چھٹکانے کی کوشش کی. اور ایذا کیا پہنچائی؟ اس سورت کے موضوع سے متعلق سمجھ لیجیے، سورہ المائدہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26، وہ واقعہ اللہ نے کہا قتال کے لیے جاؤ، قوم نے صاف جواب دے دیا، فذهب انت وربك کا فقاتلا ان هاؤنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جائیے اور قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھ رہیں گے. یہ ایذا بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی، ہمیں منع کیا جا رہا ہے اس سے، تم ایسی ایذا نہ پہنچانا. انہوں نے کیا کہا ان سے، وقت عالم علامی رسول اللہ علیکم، تم جان چکو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد ایک بڑا اہم اللہ کا قانون ہدایت، اس کا ایک جز بیان ہو رہا ہے. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دی. اس آیت کا حوالہ میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں. بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہے، اللہ ہدایت دے گا. سورہ الشورى آیت نمبر 13، یہاں بھی الیہ من یونی، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. یہ قانون ہدایت ہے، جس طرف جانا چاہو گے اللہ اسی راستے کو آسان فرما دے گا. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا دور، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لیکن لوگوں نے ان کا انکار کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف، مصدقاً لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی تصدیق، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دو نام بڑے مشہور، محمد اور احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارات دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی مرتبہ حوالے کر چکا ہوں. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ تو خیر جیوز کے حوالے سے ہے، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، یعنی کتاب استثناء باب نمبر 18 اور آیت نمبر 18، یہ جیوز کے حوالے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بک آف میتھیو جو ہے، اس میں چیپٹر نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک، یعنی کہ متی کی انجیل پہلا باب اور پہلی 3 آیات. اسی طرح یوحنا کی جو انجیل ہے بک آف جان، اس کا چیپٹر نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 25-26، اس میں رسول اللہ کی بشارات آج بھی موجود. جس گوسپل آف برنباس، اس کا چیپٹر نمبر 17, 42, 82, 83, 97، یہ کئی چیپٹرز ہیں گوسپل آف برنباس کے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات آج بھی موجود. رہا احمد کا معاملہ، جو گریک ٹرانسلیشن ہے اس میں فار قریب کا لفظ آیا ہے، جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن جب اس میں کیا گیا، دی موسٹ ایڈمائربل، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا ٹرانسلیشن عربی میں کیا بنے گا، احمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، ساری کڑیاں مل جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ بھی نوٹ فرمائیے، رسول اللہ سے پہلے عرب کا تاریخی لٹریچر خالی ہے کہ کسی شخص کا نام احمد ہو، اور رسول اللہ کے آنے کے بعد بھرا پڑا لٹریچر احمد کے نام پر، کئی افراد، کئی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مل جائیں گے آپ کو. فلما جاءہم بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس واضح نشانی لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ. اب تیسرا دور بنی اسرائیل کا، جب یہ رسول اللہ کے دور میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تشریف لائے، قرآن نے کہا ان کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں، قبول کر لو تو اللہ معاف کر دے گا، انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہنے لگے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، وہو یدعى الی الاسلام، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے، یہود نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، رسول اللہ کی دشمنی نے یہاں تک کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہہ رہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس پر بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. انہوں نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے یہودی تھے. قرآن میں بتاتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کی روشنی میں کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور پھر مشرکین ہیں. اب اگلی آیت میں ان کی سازشوں کی طرف اشارہ. یمیدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. فلو کرہ الکافرون، خواہ کافر کتنا ہی ناگوار محسوس کریں، نور خدا کفر کی حرکت کے خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سورج نکل جائے گا، آدمی بھوک مارنا شروع کر دے تو کیا بجھ سکتا ہے؟ حماقت ہے نا. تو اللہ نے کنزن کہا کہ اللہ کے نور کو مٹانے کی جو بھی کوشش یہ کر رہے ہیں، ان کی بھوکے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بڑی کوشش انہوں نے کی لیکن شریر کر کے نکالے گئے. 2 ہجری بنو قینقہ نکالے گئے، 4 ہجری بنو نضیر نکالے گئے، 5 ہجری بنو قریظہ نکالے گئے. اس وقت کے بھی یہ سب سے بڑے دشمن تھے، آج بھی یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. سارا میڈیا، سائنس انسٹیٹیوشن، اس کے ذریعے سے کنٹرول مسلمانوں پر. گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل، امریکہ کے بلبوتے پر عراق میں لا کے اس کو بٹھا دیا، قطر میں اس کے بیسز بنا دیے، سعودی عرب کو مقروض دوسرے کرا دیا. سارے پلاننگ اس کے گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے، لیکن اللہ کی یہ آیت آج بھی زندہ ہے. اللہ متم نوری ہی بڑے اتر ہلکا سرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ہاں شرط لازم کیا ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب؟ جب اہل ایمان اپنے آپ کو مستحق ثابت کریں تو واقعتاً اللہ کے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں. دے بیکم سنسیئر، جس دن وہ سنسیئر ہو جائیں گے اللہ کے دین کے ساتھ، اسی مومنٹ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مقیم نوری ہی، اللہ اپنے نور کو مکمل فرماتا رہے گا. پلو کر الکافرون، خواہ کفار کو کتنے ہی ناگوار گزرے. ایک طرف دنیا کے اندر مسلمان پسے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ کنٹرول میں ان کے، نو ڈاؤٹ، لیکن دوسری طرف بھی اللہ کی اپنی تدبیر کار فرما. ان کی پٹائی ہوگی اسرائیل کے اندر، گریٹر اسرائیل انہیں کا قبرستان بنے گا. یہ سارے جوز ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے احیائی تحریکیں بیدار کر دی مسلم کنٹریز کے اندر. ان کے طریقے کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے جذبات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. قرآن کی دعوت اس دور میں 20ویں صدی میں جتنی عام ہوئی اس کی تاریخ پہلے کبھی نہیں ملتی. قرآن کی بنیاد پر تحریکیں اس دور میں جتنی اٹھ رہی ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جہاز جسل کلا بلند ہوا، اختلاف چلائے اپنی جگہ، جذبے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. 15 لاکھ جانے افغانستان کے اندر، تاریخ میں اس کی مثال کوئی موجود نہیں ہے. یہ جذبہ بیدار ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی پلاننگ اپنی جگہ پر ہے. واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کفر کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ نے بھیجا اسی لیے اپنے رسول کو الہدا قرآن دے کر، بس دین حق دین اسلام دے کر، لیو دے رہو عالت دینی کلی ہی، تاکہ وہ اس دین حق کو کل نظام زندگی میں غالب فرما دے. بلاؤ کر ہی المشرکون، ہاں مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے، اب آئیے دوسرے رکوع کی طرف. شروع میں 4 آیتیں ڈانٹ ڈپٹ والی، زوردار، اب ذرا ترغیب، موٹیویشن. یہ تربیت کا پہلو ہے، ڈانٹا بھی جاتا ہے اور تربیت کے لیے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کون کہے گا کہ نہیں بتائیں؟ ضرور بتائیے. لوگ یہ بتائے دیتے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ تجارت جہنم کی آگ سے بچائے گی. تجارت کے 2 اجزاء، ایمان حقیقی اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. یہ تفسیر ہم نے پڑھی سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں، یہ تفسیر ہم نے پڑھی سورہ انفال آیت نمبر 2، اور پھر آیت نمبر 74 میں. حقیقی ایمان قبول کرو سورہ نساء آیت نمبر 36. جہاد کیا ہے؟ تفسیر آئی سورہ حج کی آخری آیت میں، اور کچھ تفسیر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں. حقیقی ایمان دل کی گہرائی سے قبول کرو، اور عمل میں جہاد مستقل محنت، نفس کو اللہ کا پابند بنانے کے لیے بھی، اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بھی، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے بھی. اس مسلسل پروسیس میں آخر میں آتا ہے قتال، جس سے گفتگو ہو چکی اس سورت کی آیت نمبر 4 میں. اللہ قتال کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ تجارت کرو گے تو عذاب سے بچ سکتے ہو، ورنہ ممکن نہیں ہے. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم کرو. کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات، اور داخل فرمائے گا باغات میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات ہیں پاکیزہ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ کا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. کہ بندہ اپنے آپ کو لگا دے کھپا دے بس. نتائج کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. نتیجہ نکلے نکلے نہیں نکلے اللہ کی مرضی, ہمیں دیکھنے کہ ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا کہ نہیں کیا. ہم اسی کے مکلف ہیں, چاہے ہمارے سامنے ہماری محنتوں کے ثمرات نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں. یاسر سے شہید ہو گئے, سمیہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے میں دین مغلوب, امیر حمزہ شہید ہو گئے, مصعب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کے میدان کے اندر, دین مغلوب تھا, دین غالب و فتح مکہ میں. انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا نتائج سے بے پرواہ ہو کر, ہمیں بھی اپنا کام کیے چلے جانا ہے کسی قسم کی امید لگائے بغیر. جو فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی عکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھار بھرو, پھر مٹی سیچو اشکوں سے پھر اگلی رخ کی فکر کرو, پھر اگلی رخ کی فکر کرو. تب ایک بار پھر اجڑنا ہے ایک فصل پکی کو بھر پایا, جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. لگاؤ کھپاؤ کھپاؤ وذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ جو لگا سکتا ہے کھپا سکتا ہے وہ لگا دے کھپا دے. یہ ہے اصل اللہ کی نگاہوں میں. اچھا تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو, وہ افراد ہبونہا, ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو, وہ کیا؟ اللہ دنیا میں بھی تو دکھا دینا, ہمارے بھی دنیا میں تو کچھ ہے نا, ہماری بھی تو کچھ خواہشات ہیں, وہ تم پسند کرتے ہو. اللہ کی نگاہ میں حیثیت نہیں اس کی, اللہ کی نگاہ میں کہ لگایا کہ نہیں لگایا بس. وہ افراد ہبونہا, ایک اور شے جسے تم پسند کرتے ہو, نصر من اللہ, اللہ کی مدد, فتح قریب اور قریبی فتح, مبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. کس بات کی؟ یہ دین غالب ہو کر رہے گا, اس کو اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ مغلوب نہ رہے بلکہ غالب ہو جائے. میں تمہیں کرنی ہے, لیکن اللہ کے رسول ان کو بشارت سنا دیجئے. اور آپ نے ہمیں بشارت سنائی, مسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی, میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے, میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی. دوسری حدیث مسند احمد میں آپ نے فرمایا میری امت کے پانچ ادوار, مختصر عرض کر رہا ہوں, پہلا دور اللہ کے رسول کا وہ بھی ختم ہو گیا, دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ, نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا دور صحابہ کرام وہ بھی ختم, تیسرا دور ملکن جبرین بادشاہت کاٹ کھانے والی ملوک ہمارے اور تابعین کو شہید کیا ان لوگوں نے, جبری بادشاہت کا دور, چوتھا دور ملکن جبرین مجبوری کا دور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں. ہمارے جسم آزاد, ہماری فکر آزاد نہیں, ہمارے جسم آزاد, ہمارے منصوبے آزاد نہیں, ہمارے جسم آزاد, ہمارے حکمران آزاد نہیں, مجبوری کا دور. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ختم ہوگا, اور پھر ثم تكون خلافة منهاج النبوة, پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا, ثم سكت, اللہ فرما کے پھر آپ خاموش ہو گئے, اس کے بعد قیامت ہے. تو قرب قیامت میں یہ کام ہونا ہے. ایک اور حدیث مسلم احمد کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا, خواہ وہ مٹی گارے کا ہو یا کسی کھال کا بنا ہوا خیمہ ہو, کہ جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے, چاہے اس کی گھر والے کو عزت دے کر وہ قبول کر لے گا برابر کفائی, یا زمین کر کے وہ اسلامی حکومت کی مال رسی کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا. یہ کلمات ہیں صحیح احادیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کے اشارے قرآن دیتا ہے. جو ایمان لگتا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے اس پر. جب اکیلے محمد کھڑے ہوئے تھے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عرب میں انقلاب آ جائے گا. یہ اسی محمد کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی محمد کے رب کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے, ان بشارات پر یقین ہونا چاہیے, یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اس کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کام کرتے چلے جائیں گے, نتائج اس کے ہاتھ میں, محنت کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اقبال نے بڑے پیارے الفاظ کہے, آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آج جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سب گریزہ ہوگی آپ جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے. مبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ دے دیجئے اہل ایمان کو. اب اللہ کی پکار, اللہ ہمیں اس پکار پر لبیک کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, اس کے دین کے مددگار بن جاؤ, اس کی جد و جہد میں اپنا آپ کو کھپاؤ. کما قال عیسی ابن مریم, جیسے عیسی نے مریم نے پکارا, من حواری حواریین اپنے حواریین کو من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اس دین کے کام میں کون میرا مددگار ہے؟ اور حواریون حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں. فآمن طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، یہ اہل حق تھے. وکفر طائفة، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، وہ غالب ہو گئے. انہی عیسائیوں کے ہاتھوں 70 میں قائدس رومی کے ہاتھوں یہودی مغلوب ہوئے، 133,000 یہودی سے قتل کیے تھے. آج اگر تھوڑا سا ان کا کچھ غلبہ ہے تو وہ انہیں عیسائیوں کی وجہ سے ہے. بہرحال ہمارے لیے پکار آئی کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے، اور اپنے دین کی ضد و جہد کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.